لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ایک دفعہ معزز حاضرین، ارواح شہداء مومنین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد واياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عافیہ دیتنی اللہ عافیہ، اللہ معاوثل ہمینا بے عبدال معاوثل اللہ عافیہ، اللہ متقبل مینا انکا انتصر مینا، اللہ مصالی علی محمد اللہ عافیہ. ایک جو پھر بھی تلوا دعا دیتا ہے، گزارش ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت قرآن مجید پڑھی ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نسخہ بتلایا ہے، ایک علاج بتلایا ہے، یا ایک طریقہ بتلایا ہے جنت میں جانے کا، کہ آدمی جنت میں کن کن ذریعے سے جا سکتا ہے. اور پھر اس سے، اس آیت سے پہلے بھی وہ آیت ہے جس میں نعوذ باللہ جہنم کے لیے جو آدمی جائیں گے ان کے کیا اسباب ہوں گے جو لوگ جہنم میں جائیں. گزارش ہے کہ جب بھی ہم جنت، جہنم، موت، قیامت، صراط وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اکثر لوگ تعجب بھی کرتے ہیں اور مانوس بھی نہیں ہوتے، حالانکہ ہمارا اصل سفر جو ہے وہ ادھر ہی ہے، یہاں تو ہم نے چند دن رہنا ہے اور چلا جانا ہے. تو جہاں جانا ہے تو وہاں کے عوالم کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کیا کیا عالم ہوں گے، پھر ہمیں وہاں کن کن چیزوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر ہمارے لیے کون سی چیزیں مفید ہوں گی. یہ چیزیں ساری، اسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. ہم خود اپنی عقل کے ذریعے سے تو معلوم کر نہیں سکتے، لہذا ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا عقل کل پر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس جیسی عقل کسی میں خلق نہیں کی ہے، وہ جو فرمائے گا ہمیں اس پر اعتماد کرنا ہوگا. کیونکہ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام پر اعتماد نہ کریں تو نہ ہمارا قرآن پر اعتماد رہتا ہے، نہ ہمارا سنت پہ اعتماد رہتا ہے، کسی چیز پر بھی اعتماد نہیں رہتا. اس واسطے کہ بقول علماء کے، قرآن کو ہم نے تو نازل ہوتے نہیں دیکھا، ہم تو 1300 سال یا 1400 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے یا ہوا ہے ہمارے سامنے. تازہ وہی جو دیکھتے تھے انہیں بھی کیا پتہ چلتا تھا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں کوئی سپیکر تو نہیں لگا ہوا تھا نا، ہاں کہ جبرائیل وہاں بولے اور وہ پیغمبر بھی سن لیں اور انبیاء دوسرے صحابہ کرام بھی سن لیں. یہ تو نہیں ہوتا تھا, وہ تو ایک رشتہ تھا جسے آپ کہتے ہیں ان کے درمیان اور ان کے درمیان. وہاں سے آواز آتی تھی اور وہیں اندر میں رہ جاتی تھی, جیسے آج کل وہ نہیں لگا لیتے آپ لوگ کان میں, لگا لیتے ہیں نا, وہ بول تو رہا ہے وہ ٹیپ ریکارڈ لیکن دوسرے نہیں سن رہے, وہی جس کے کان میں ہے وہی سنتا ہے. توجہ فرمائیے نا, یہی طریقہ ہوتا تھا جبرائیل کا اور پیغمبر علیہ السلام کا. اللہ صلی اللہ یا جبرائیل کے ذریعے سے, اور اگر اللہ خود زبان ایجاد کر دیتا بغیر جبرائیل کے تو بھی یہی طریقہ تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں وہاں کوہ طور پہ جا کے باتیں سنتے تھے اللہ سے, ہم کلام ہوتے تھے اللہ سے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ اللہ کوہ طور پہ تو نہیں بیٹھا ہے, کیونکہ جو کوہ طور پہ اللہ مانتا ہے وہ ہم نہیں ہیں, کوئی اور ہوگا. کیونکہ کسی کا اللہ ایسا ہے جو ادھر ادھر آتا جاتا رہتا ہے, کبھی عرش پہ ہے, کبھی یہ زمین پہ آ جاتا ہے, کبھی تخت پہ بیٹھتا ہے. ہمارا خدا تو تخت بنانے والا ہے, بیٹھنے والا نہیں ہے. عرش بنانے والا ہے, بیٹھنے والا نہیں ہے. ہاں, اس واسطے کہ انہوں نے بڑا خوش کر رکھا ہے, آپ لوگ بھی جاتے ہیں ہم بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے مواحد کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس عمر میں تمام مکاتب فکر کو دیکھا ہے, ان کے درسوں میں بھی رہے ہیں, پڑھتے بھی رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوان آپ یقین مانے جو توحید آل محمد نے بتائی ہے نا, وہ کسی میں بھی نہیں ہے. جہاں دوسرے جہاں دوسرے جس مسلک میں جائیں گے نہ کہیں خدا کو لنگڑے ہی پیش کریں گے. سالم خدا ہمیں نظر نہیں آتا ہے, کوئی نہ کوئی اس میں نقص ضرور ہوگا. اب میں تفصیل میں تو نہیں جاتا, شاید اگر ہو سکا تو توحید وغیرہ میں کسی وقت شاید یہ ذہن میں آ جائے. تو بہرحال خدا جب وحی نازل کرتا ہے تو مانے یہ کہ ایجاد کلام کرتا ہے. درخت بولنے لگ جاتا تھا, پہاڑ بولنے لگ جاتا تھا, اور وہ سنتے تھے وہی پیغمبر جو جن سے کلام کرنی مقصود ہوتی تھی, اور کوئی نہیں سن سکتا تھا. آواز ہے اور سنتا وہی ہے جس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت سمجھانا بڑا مشکل تھا, لیکن آج کل کی تحقیق میں یہ سمجھانا بڑا آسان ہے. مجھے تو پتا نہیں ہے کیونکہ میں اس خصوصیات کو نہیں جانتا, ویسے میرے ذہن چونکہ تھوڑا سا ایسا ہے تفاہس کا رہتا ہے. یہ جو ہم ہوائی جہاز پہ آتے ہیں, میرے خیال میں یہ جو پائلٹ کہلاتا ہے یا وہ جو ہوتا ہے, اب اس نے اترنا ہے تو کسی سے گفتگو کرتا ہوگا نا کہ میں نے کیسے اترنا ہے, کیسے اترنا ہے, کس نقطے پہ جانا ہے. ہم مسارے مسافر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں تو پتا چلتا نہیں ہے کیا کر رہا ہے. وہی آپس میں ان کا رابط ہوتا ہے, واہی یوں ہوتی ہے نہیں, اخا وہ سونے میں ہو, خا زبانی ہو. ہاں, اس طرح سے واہی ہوتی تھی خداوند عالم کی ذات نے جس پیغمبر کو منتخب کر لیا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر رسول پہ اعتماد نہ ہو ہمیں تو واہی ثابت نہیں ہو سکتی, کیونکہ رسول ہی فرماتے تھے نا مجھ پر واہی نازل ہوئی ہے, قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے اور یہ ہے. اگر ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کب ثابت ہوگا؟ اور یہی بہت بڑا جملہ ہمارے علماء کے نام, سارے محدثین وغیرہ علماء لکھتے ہیں یہ چیز. ہم لوگ تو خوش نشین ہیں, ذرا اکٹھا کر لیا آپ لوگوں کو سنا دیا ہے کوئی, یہ نہیں کہ ہماری اپنی ایجاد ہے. میں کہتا ہوں, یہ میں کہنے والا متکبر ہوتا ہے. یہاں میں کہتا ہوں میری ہوتا ہے. بڑی خدمات کر گئے ہیں علماء کرام, بہت کچھ لکھ گئے ہیں, اگر انسان مطالعہ کرے. اور پھر انہوں نے بھی خود نہیں دیکھا ہے, امام علیہ السلام ہماری رابری کر گئے ہیں, فرما گئے ہیں. تو اگر ہمیں پیغمبر علیہ السلام پر اعتماد نہ ہو, نہ قرآن پہ اعتماد رہے گا نہ احادیث پہ, کیونکہ پیغمبر فرماتے تھے یہ قرآن ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا قرآن, اور جہاں کہتے یہ قرآن نہیں ہے اور خود بولتے تھے. تو یہ توجہ فرمائیے گا ذرا, خود بولتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن نہیں ہے, اسی کو حدیث کہا جاتا ہے, ہاں اسی کو سنت کہا جاتا ہے, ہاں اسی کو روایت کہتے ہیں. روایت بعد والی بنتی ہے جو نقل کرتے ہیں, لیکن خود پیغمبر کا بول, ہاں خود پیغمبر علیہ السلام کی گفتگو, پیغمبر علیہ السلام کا کوئی کام کرنا بغیر گفتگو کے بھی ہو, پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو, یہ ساری حجت ہیں. سمجھا, اس سارے کا نام کیا ہے؟ سنت ہے. کیونکہ ہم پیغمبر علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں, نہ غلط بولتے ہیں, نہ غلط کرتے ہیں, نہ غلط ہونے دیتے ہیں. تو یہاں تک تو تھوڑی سی میں نے آپ کو دیا میٹھی دوا, جاگی ہے نا. ہاں اب وہی قرآن وہی پیغمبر یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے خیال ہے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا, تو نسخہ تو ہم سے پوچھو, ہم ہی بتلائیں گے نا. پیغمبر علیہ السلام تمہیں کیا پتا ہے, تم نے وہاں دیکھی نہیں جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اسی دنیا میں رہ کے جنت بھی دیکھی ہے جہنم کو بھی دیکھا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو جو اللہ معراج پہ لے گیا تھا, اللہ کو شوق تھا معراج پہ لے جانے کا, آخر اسے سیر کرا لوں گھبرا گیا ہے. نہیں, یہ مقصد نہیں تھا, اسے یہ دکھلانا تھا پیغمبر دیکھ میری انسانیت جن کو میں نے خلق کیا, میں نے کہاں کہاں لے جانا ہے, کس کس جگہ پر یہ لوگ جائیں گے اور کن کن اسباب سے, دیکھ کے بتلا تاکہ دیکھی چیز میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اب گئے پتہ نہیں کیا ہے, معراج کو آپ دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کیسے کیسے عالم ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے آ کے بتلایا ہے کہ آدمی مرتا ہے تو یوں مرتا ہے, مرنے کے بعد سوال ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے, قبر میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, برزخ میں یہ پیدا ہوتی ہے, پھر اٹھایا جائے گا تو یہ کیفیت پیدا ہوگی, اس کے بعد کیا ہوگا, آپ سوالات ہوں گی. چیک پوسٹ ہیں بہت زیادہ. جی ہاں, ہم سمجھتے ہیں. جی ہاں, پہلے پاسپورٹ دیکھا جاتا جب ہم آتے ہیں, ہم سے سامان کوئی نہیں پوچھتا کیا ہے یا کیا نہیں. جب ہم اترتے ہیں نا تو پہلے کہتے ہیں پاسپورٹ ہے یعنی تم مجاز ہو یہاں آنے کے یا نہیں, ویزا ہے تمہارے پاس یا نہیں ہے. اگر کہیں گے تو پھر آگے ہم جائیں گے اور پھر دیکھیں گے سامان کیا, ہیروئن ہے اس میں یا نہیں ہے مثلا, یا اس میں کوئی اور چیز بھی ہے یا نہیں ہے. وہ مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا, ان میں بھولے کو کیا بتلاؤں کہ یہ انگوٹھی کیوں پہنے, آپ بلوچ ہیں؟ میں نے کہا میں بلوچ. اب اسے کیا بتلاؤں, احمق آدمی ہے غلط آدمی ہے اسے پتا ہی نہیں. میں نے کہا بلوچ ہیں, کیا فائدہ اس کا؟ میں نے کہا کوئی فائدہ. یہی آپ کے گھر پر بھی جو ہوا نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب چوپی کرانا تھا نا اسے, اب میں تحقیق میں جاؤں پھر استدلال دوں پھر یہ ہو جائے. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ کہ آیا یہ کس ملک کا ہے, یہ تو ہم اس میں آتے ہیں نا, اور آپ بھی اپنے ملک میں جاتے ہیں, لکھا ہوتا ہے یہاں بھی لکھا ہوتا ہے خارجی داخلی لکھا ہے نا اس پہ. خارجی کے معنی کیا ہے, ہم وہ نواست میں ہیں خارجی ہیں, یعنی خارج سے جو غیر ملک سے آنے والا ہے نا اسے خارجی کہیں گے, داخلی یعنی یہیں کے رہنے والے. داخلیوں کی علیحدہ جگہ ہے, خارجیوں کے لیے علیحدہ جگہ ہے. ہمارے ملک میں بھی یہی ہے, ہم جائیں گے تو ہم داخلی میں جائیں گے جو وطنی ہیں, اور جو باہر کے آئیں گے وہ خارجی میں جائیں گے. تو پہلے یہی دیکھا جائے گا ہمارے موت کے وقت کہ یہ خارجی ہے یا داخلی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ مرتے وقت حضرت امیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, انہیں ضرورت نہیں ہے آنے کی, وہ آنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں جہاں بیٹھے ہیں نا وہیں ہمیں یہ ٹیلی ویژن ان کو دکھا رہا ہے. ہم یہاں مرتے ہیں, وہ کسی مرکز میں تو ہیں نا اللہ تعالیٰ کے, ہاں وہ یہیں دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور جو ان کا میں لفظ کہوں گا ہے تو ان کی تھوڑی سی لفظ میں آئے, جو ان کا خادم ہے, آپ یہ نہ سمجھیے ملائکہ ائمہ پہ سردار نہیں ہیں, یہ ان کے خادم ہوتے ہیں, یہ ان کے ملازم یہ محکوم ہیں, امام ہر چیز پر امام ہوتا ہے. ہاں تو اس اپنے خادم کو کہتے ہیں یہ داخلی ہے خارجی نہیں ہے, ہاں اس کا خیال رکھنا, ہاں اس کی جان ایسے قبض کرنا کہ اسے اپنے ماں کی گود بھی بھول جائے. یہ تو موت کے فلسفے میں اگر ہو سکا تو میں عرض کروں گا, سیالکوٹ میں میں نے ایک دفعہ تقریر کی تھی, ایک آدمی میری تقریر سن رہا تھا, وہاں پر مدت کی بات ہے, بعد میں کہتا ہے نعوذ باللہ میں تو ہوں سادہ تقریر کرنے والا اور عام فہم تک سمجھ میں آ جائے, وہ کہتا تھا آپ کی تقریر کے بعد دل چاہتا تھا ابھی مر جائیں کیونکہ دیکھیے لوگوں نے مولوی نے موت کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا ہے کہ اللہ کو سوائے کام اور ہے نہیں, ہماری گردن ہی مڑوئے گا اور کچھ نہیں ہے. نہیں بابا اس کے اسباب ہوتے ہیں, ہاں اسرائیل فخر کرے گا جان قبض کرتے وقت. اب میں آپ کو صحیح اب یہاں سے رب دے دوں, صحیح روایت میں ہے کہ روایت خدا کا حکم ہوگا اسرائیل پہلے مومن سے پوچھ مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے, ایک اصول کافی میں پورا باب ہے کہ کوئی مومن نہیں مرتا مگر خود جب کہتا ہے کہ مرنا ہے تب اس کی جان قبض ہوتی ہے, ورنہ جان قبض ہی نہیں ہوتی ہے, ہمارے اختیار میں آئمہ. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہیں گے ہم نے نہیں مرنا, کیوں نہیں مرنا, نہ اس واسطے کہ ہم نے بینک بیلنس بنانا ہے, نہ اس واسطے نہیں, وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد جتنے مقامات ہمیں درجات ملنے ہیں وہ تو اسی دنیا میں ملیں گے, یہاں ہم عمل کریں گے تو ہمیں وہاں ملیں گے, ہمیں اور مہلت دو تاکہ اور دو چار گھر بنا لیں. معاف کیجیے گا میں اگر زنانہ مجلس وغیرہ نہ ہوتی تو اور باتیں بھی کہہ دیتا, لیکن بہرحال یہی تمنا کریں گے کہ ہمیں رہنے دو کچھ اور ذخیرہ ہم کر لیں. آخر مومن جو ہے نا تو یہ خود چاہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں رہوں لیکن اس واسطے رہوں کہ وہاں درجات حاصل. وہ مومن نہیں مرتا, وہ کہتا میں نہیں مرتا, اسرائیل علیہ السلام کو حکم یہی ہے. آخر میں ترکیب اللہ ہی بتلائے گا کہ دیکھیے اب وہ مرے گا, تو کہے اور وہ مرے گا کیسے, کہا کہ اسے دکھلا کہ جس کا تو نعرہ مارتا تھا جس کا تو دم بھرتا تھا وہ علی بیٹھا ہے. جانا ہے ان کے پاس, جانا ہے, کہے گا جلدی لے جا میں انہی کے لیے تو یہاں جیتا ہوں. یہ ہے مومن کے اختیار میں موت ہے, تو لہذا ہمیں ہر چیز ان کی ماننی پڑے جو ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں یا پیغمبر, کیونکہ وہ دیکھ کے آئے ہیں سارے حالات, اللہ نے پوری مملکت ان کو اپنی دکھلائی ہے جہاں تک حکومت ہے. پیغمبر اسلام کی رسالت یا ہمارے امام کی امامت یہیں ختم نہیں ہو گئی, پورے عالم پہ ہے, موت کے بعد بھی ہے, قیامت کے دن بھی, قیامت میں بھی ہے. یوں ہی فضول فرمایا تھا پیغمبر علیہ السلام نے, علی حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہے, سردار کے معنی حاکم ہے, کہ جنت میں بھی انہی کی حکومت ہوگی. اب جو ان کو نہیں مانتا ہے تو پھر کوئی اور حاکم اس کے لیے ڈھونڈا جائے گا, وہ پھر خارجیوں میں جائے, کہیں گے یہ داخلی ہے اسے آنے دو, وہ خارجی ہے ادھر لے جاؤ اس کو, وہاں پھر جائے گا اور اللہ معاف کیا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات میں نے عرض کی ہے, اللہ نے آپ کو اور مجھے بلکہ مجھے زیادہ, کیونکہ جو آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے اگر خود عمل نہ کرے نا
تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہے. پھر واعظ غیر متعد آئے اور پھر قرآن میں بھی آئے کہ تامرون ناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو تو اچھائی بتلاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو اب یہاں سے اللہ یہ فرماتا ہے میرے بزرگوارو, اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى. اما بہرحال وہ آدمی کہ مقام رب سے خوف کرے, ڈرے, مقام ربہ, اپنے رب کے مقام منزلت سے ڈرے, ونہى النفس عن الہوا, اور پھر اپنی روح کو, اپنے آپ کو, خواہشات جو اس کی ہیں اس پر کنٹرول کرے, روکے. یہ دو چیزیں, مقام رب سے ڈرے اور خواہشات پر کنٹرول کرے, تو بس آسان ہے. فإن الجنة هي المأوى, جنت ہی اس کی قرارگاہ ہے, ہمیشہ رہنے کی جگہ اس کی جنت ہے. صرف کام دو کرنے پڑیں گے, کہ ایک تو یہی ہے کہ مقام رب سے ڈرے, اور پھر نفس مانا روح, ایک ہی چیز ہے نفس روح انسان, جسے ہم انسان کہتے ہیں وہ اصل روح کی وجہ سے ہے. اپنے نفس کو روکے, لگام دے. ہاں, کس سے؟ اس کی خواہشات سے. ہاں, وہ جو چاہتا ہے, ہاں, اس پر کنٹرول کرے, اور پھر جنت ہی جنت. یہ ہے ان داخلیوں کی علامت. اور جو دوسرا ہے اس سے پہلے آیا تھا, وَأَمَّا مَنْ تَغَى فَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ لوگ جو طغیان کرتے ہیں اور پھر زندگی دنیا کو ترجیح دیتا ہے ہر چیز پہ, اس کی تشریح تو شاید بھائی بعض, زندگی دنیا کو ترجیح دیتا ہے, خدا نخواستہ نماز آ گئی ہے نہ وقت, کہتا ہے یہ سودا تو بیچ لیں, اگر ہم یہ مجلس تو پال لیں, مطلب دنیا کو ترجیح دیتا ہے دین پر, دین چھوڑ دیتا ہے دنیا کی وجہ سے, اور طغیان کرتا ہے اور ایسا کرتا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, پھر جہنم اس کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. یہ دو نسخے ہیں, خارجیوں کے بھی, داخلیوں کے بھی یہی ہیں. علی والوں کے لیے بھی ہے, غیر علی والوں کے لیے بھی ہے. مجھے شاید بھول جائے تو اب تو روایت ذہن میں آئی ہے, حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں اور میری محترمہ بیٹیوں بہنوں, یہ یقین مانو, امام نے فرمایا ہے اس شخص کو جس نے کہا تھا مولا میرے لیے دعا کرے میں جنت میں جاؤں, تو امام فرماتے ہیں یہ دعا نہ کراؤ کہ جنت میں جاؤں, جنت خلق ہی تمہارے لیے ہوئی ہے, جنت ہے ہی تمہارا استحقاق, یہ دعا کراؤ کہ تم جنت سے نکالے نہ جاؤ, جنت سے نکالے جاؤ, یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں توفیق دے, شیطان تم پر غالب نہ آئے کہ تمہیں جنت سے نکال دے گا. کل شاید میں نے پڑھا تھا, ہر آدمی کو دکھایا جائے گا, اگر نیک عمل کرتا تو تیرا یہ مکان تھا جنت میں, اور اگر تو برا کرتا تو یہاں تھا جہنم میں, جہنمی کو بھی دکھایا جائے گا. ہاں, ہر آدمی کا ادھر بھی مکان بنا ہوا ہے, ادھر بھی مکان بنا ہوا, یا بنانا ہے خود انسان نے, لیکن ہے ہمارے ارادے اور اختیار میں, ادھر جائیں ہماری مرضی, ادھر جائیں ہم, ہماری مرضی. یہ ہے آیت کا خلاصہ. شاید ممکن ہے ایک آدھ دن اور بھی آپ کو میں زحمت دوں. یہاں بحث بہت ہے علمی. من خافا, خوف کے معنی ہوتا ہے ڈرنا, خوف کبھی تو خشیت کے مقابل میں ہوتا ہے, خوف کبھی رجا کے مقابل میں ہوتا ہے, اور خوف کبھی ان کے علاوہ معنی میں ہوتا ہے. خشیت, خشوع نہیں کہتے نماز میں, خضوع خشوع کرو, یعنی دل انسان کا مائل ہو اس ذات کی عظمت کی طرف, اور وہ احساس کرے اپنے روح میں, دل میں, کہ میرا اتنا بڑا خالق, اتنا مالک, تو مجھے اس کا احترام اور ان کے احکام کو بجا لانا چاہیے. خشیت تقریباً اثرات غیبی کا نام ہوتا ہے، خوف اثرات ظاہری کا نام ہوتا ہے. آپ کو دیکھا شیر آ رہا ہے ظاہری اسباب سے تو آدمی کو خوف ہوگا، سانپ آ رہا ہے تو آدمی کو خوف ہوتا ہے، گولی چل رہی ہے تو آدمی کو خوف اسباب ظاہری سے ہوتا ہے، لیکن خشیت اکثر عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان میں عظمت ہے، باپ سے انسان نہیں ڈرتا. کیا وہ باپ ڈرانا ہے؟ مارتا تو نہیں ہے، نہیں، عظمت ہے اس کے دل میں. اگر وقعت ہے تو وقعت کی وجہ سے اس میں خوف آتا ہے، اسے خشیت کہا جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں ہمارے ائمہ علیہ السلام اس مقام تک پہنچتے ہوئے بھی جب نماز میں جاتے تھے تو اتنے مستغرق ہوتے تھے کہ سنیوں نے بھی اتا لکھا ہے کہ اگر تیر نہیں نکلتا تھا عام حالتوں میں، کوئی پھل رہ جاتا تھا تو نماز کی حالت میں نکالا جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اتنی عظمت تھی ائمہ علیہ السلام کے دل میں. ہم اپنے معیار علم کے متعلق خدا کو سوچیں، علی علیہ السلام کے عقل کے مطابق خدا کو دیکھیں گے تو کتنی معیار کا ہوگا کہ نماز میں خوف سے خشیت سے گر جاتے ہیں. خوف سے خشیت وہی اندرونی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے کہ لکڑی ہے. یہ کوئی ریا نہیں کر رہے تھے، دکھلاوا نہیں تھا. علی دکھلاوا کسے کرتے؟ کس سے وہ مرغوب تھے؟ ریا ہمیشہ اس سے ہوتا ہے جس سے کچھ چیز آدمی مرغوب ہو، دیکھنا ہو، چاپلوسی اسی کی کرتا ہے. علی کس کی چاپلوسی کرے؟ کس چیز میں کمی ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھلائے؟ تو لہذا ریا نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی. جیسے کہ اس راوی نے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، حضرت کے حالات میں ایسا ہوتا تھا. تو آیا ایک راوی جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے گھر میں، اور اس نے آ کے عرض کیا جی بی علی فوت ہو گئے. آپ نے کہا آپ کو کیسے معلوم، کیسے دیکھا؟ انہوں نے کہا وہ فلاں باغ میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ہمارے ائمہ علیہ السلام ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے. 500 درخت تھے حضرت کے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے فلاں جگہ. اور یہ مستحب نماز ہے، یہ واجبات میں تو نہیں ہے. تو نماز پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ علی کی مگن ایک چیخ نکلی ہے اور زمین پہ گر گیا ہے، اور میں نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہے. تو جناب بی بی پاک فرماتے ہیں تو نے ایک دفعہ دیکھا ہے علی پر ہر رات ایسی تاریخ ہو جاتی ہے. یہ کہاں سے ہوتی تھی؟ یہ عظمت الہی کی وجہ سے. علی یہی سوچتا تھا میرے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ ذاتی تو کچھ نہیں ہے نا، جو کچھ ہے اس خالق نے ہی مجھے دیا، اور اس خالق کی عظمت کے. آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے صحیح پہ تو پڑھیں نا، صحیفہ سجادی میں. کیا وہ ہمیں نعوذ باللہ کہتے ہیں جی ہمیں تعلیم دینے کے لیے، دکھلاوے کے لیے؟ نہیں، تعلیم کے اور ہوتے ہیں. واقعا ہم اگر نماز مستحب نہ پڑھیں تو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو گناہ نہیں کیا. لیکن ان سے اگر کوئی مستحب کام بھی خدا نہ خواستہ چھوٹ جاتا تو وہ واجب سے بھی زیادہ سمجھتے تھے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. یا ایسا مباح کام بھی اگر ان سے چھوٹ جاتا تو اس کی بھی ان کو احساس ہوتا تھا. ایسے دعا مانگتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے ایک عبد فقیر اللہ سے مانگ رہا ہے، ایسا کہ غلام جس کے پاس کچھ نہیں ہے یہی کہتا ہے ان الفقیر و انت الغنی، میں محتاج ہوں. فقیر کے معنی محتاج، میں محتاج ہوں تو غنی ہے. تقریباً میں نے یہی سمجھانا تھا. خشیت اس کا نام ہے، خوف تقریباً اس کے مقابلے میں بھی آتا ہے، اور ایک ہے خوف رجا کے مقابلے میں، اور وہ یہ ہے کہ امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو. اور مومن کی علامت یہ ہے کہ امید اور ڈر کے اگر دونوں حصوں کو پلے میں رکھا رہے تو برابر ہونا چاہیے. خوف اور رجا، اللہ سے امید ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ فضل ہے، کریم ہے، جواد ہے، ودود ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا، یہ امید ہے. اور لیکن ادھر خوف بھی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، اگر ایک کام پہ بھی ہمیں سزا دینا چاہے، تو دے سکتا ہے، مالک جو وہی ہے، تو ایک پر بھی سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ادھر یہ خوف رہتا ہے کہ شاید کسی کام پہ سزا نہ مل جائے، ادھر فاضل کو دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی ذات مجھے بخش سکتی ہے. جیسے کہ آیت قرآن مجید میں دو جگہ تو مجھے یاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تیأسوا من رحمت اللہ، من روح اللہ، ہاں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ادھر یہی کہتا ہے کہ اگر مقام رب سے نہیں ڈرے گا ہاں تو جہنم میں چلا جائے گا. تو امید اور قبلہ خوف اگر برابر ہو مومن کی علامت یہی ہے، کیونکہ اگر امید زیادہ ہو گئی تو مانا ہے پھر بھی عمل نہیں کرے گا. اسے پتا ہے میں تو بخشا ہوا ہوں، میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی نہیں، تو پھر کہے گا کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے. پھر جیسے کہتے ہیں علی علی کار، بس تیرا ہی مقام ہے، یہی ہے نا، بس اللہ جانے مولا جانے اس کی جنت جانے. بھائی مولا بھی تو کسی کا محکوم ہے، کوئی حاکم تو وہ بھی نہیں ہے. اگر امید زیادہ ہوگی تب بھی عمل نہیں کرے گا، اور اگر خوف زیادہ ہو گیا کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو کہتا جہنم میں جب جانا ہے تو اب کیا نمازوں کی ضرورت ہے، کیا روزے کی ضرورت ہے، ہاں پھر تو مجھے جانا ہی ہے. تو ایرانیوں میں مثال ہے ایک، وہ کہتا ہے میں نے تو غرق ہونا ہے، خواہ ایک بالش نیچے چلا جاؤں ہاں یا پورا نیزہ سیتے جانا، جب یہ غرق ہی ہونا ہے. تو کہتا میں نے تو جہنم میں جانا ہے، کیا نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، جہنم میں تو جاؤں ہی گئی. نہ امید ہو کیونکہ نہ خوف ہو، یہ دونوں ہوں گی تو عمل بھی کرائے گا، امید بھی عمل کرائے گی اور خوف بھی پھر اسے عمل کرائے گا، کیونکہ اگر کہیں غلطی ہو جائے گی توبہ کرے گا. ہاں یہ کہے گا کہ بھائی تدارک کرو، اس نے خود کہا ہے توبہ کے باب میں، اگر ہو سکا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو صرف میں سے ڈرایا نہ کر، میرے بندوں کو امید بھی دلایا کر کہ میں خالق ہوں، میں تمہارے خلق کا محتاج نہیں ہوں، میں نے بڑی تمہارے لیے نعمتیں مہیا کی ہوئے، دونوں طرف کام کیا کر، ڈرایا بھی کر. ہاں انت منذر ولکل قوم ہاد، قرآن مجید کی بھی آئے پیغمبر تو ڈرانے والا ہے، اور ہر قوم کا ایک کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے تو ہدایت. تو بہرحال یہاں تک تو ہے نا امید، اور تھوڑا سا مختصر مضمون عرض کیا ہے کہ نہ اتنا سمجھیں کہ میں نے بس نعوذ باللہ ہم نے لوگوں کے علم پھیلایا، ان کو مطالب بتلایا، شاگرد بنا، بس جنت تو میری ہے ہی ٹھیکا میں نے، نہ ایسا ہو. اور نہ یہ کہ بالکل آدمی نا امید ہو جائے کہ میرے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے، کیونکہ توازن رہے گا تو اعتدال رہے گا معاشرے میں، معاشرہ بھی نظم کے ساتھ برقرار ہوگا. اور اگر نہیں، آپ نے نہیں دیکھا جو ایک دفعہ قاتل کر دیتا ہے نا، اسے پتا تو ہے پکڑا گیا پھانسی تو گیا، پھر ہر ایک کو قتل کرتا ہے جو آتا ہے اسے، یہ نا امید ہو چکا ہے نا اپنی زندگی، تو اس کو قتل کرے گا، اس کو قتل کرے گا. تو ایسا ہی ہے، اور جس کو امید ہو کہ مجھے پکڑتا ہی کوئی نہیں، یہاں بھی رشوت لے گا، وہاں بھی رشوت لے گا، جو کچھ آئے گا کھاتا جائے، کہے گا مجھے تو کس نے پکڑنا ہے ہی نہیں، میں ہی تو وزیر اعظم ہوں، مجھے کس نے پوچھا ہے، میرے لیے تو خاص فنڈ ہے جو اللہ نے معین کیا ہے، جہاں مرضی ہے خرچ کرو. تو دیکھیے دنیا میں بھی یہی ہے، امید بھی آدمی کو بے عمل بناتی ہے، اور خوف بھی آدمی کو اگر ختم ہو جائے تو وہ بھی بے عمل. اللہ فرماتا ہے نا من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوا، مقام رب سے خوف کرے اور اپنے اوپر کنٹرول کرے. اللہ نے یہاں بھی ایک دقیق نقطہ ہے، مفسرین نے کہا ہے جو میرا تھا مطالعہ ہے اس میں یاد ہے مجھے تھوڑا سا، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا من خاف اللہ، اب آپ عربی تو جانتے ہیں تھوڑی تھوڑی، کہ جو اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ کے ڈرے ڈراؤنی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ یا تو وحشی ہوتی ہیں، ہاں یا آگ ہوتی ہے یا پانی ہوتا ہے یا مضر ہوتی ہیں، ضرر ہوتی ہیں، خدا کوئی ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے جس سے ڈرے آدمی. اللہ کا خوف نہیں بتلایا کہ ذات الہی کو دیکھا تو جا ہی نہیں سکتا، بہرحال کوئی تصور کر لے آدمی کن کن چیزوں سے ڈرتا ہے، انہی سے ڈرتا ہے جن کو دیکھنے سے وحشت ہوتی ہے، ان سے اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو پیار کرتی ہے, رحمت ہے. ہم نے ان کو کوئی لکھا تھا ہمیں پیدا کرو, اللہ کو لکھا تھا آپ نے؟ کوئی خواہش کی تھی کہ ہمیں پیدا کرو؟ اس نے محبت کی وجہ سے, اس نے اپنے فضل و کرم کی وجہ سے, اس نے اپنا سارا انعام دینے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. تو جو پہلے بغیر مانگے کے پیدا کرتا ہے وہ ڈرنے کی چیز ہے یا محبت کرنے کی چیز ہے؟ تو اللہ کی ذات ڈراؤنی نہیں ہے, اللہ کا مقام ڈراؤنا ہے. مقام اور ذات میں فرق ہوتا ہے. یہ آج کل کے دنیا کے جتنے ہیں یہ عدالت میں جو بیٹھتے ہیں, مجسٹریٹ کی ذات ڈراؤنی نہیں ہے, شخص اس کا کیا ہے ڈراؤنی نہیں ہے. اگر ڈراؤنی ہوتی تو گھر میں جب گھستا تو ماں باپ بیٹے سارے بھاگ جاتے نا, کہتے ہیں واشی آ گیا ہے, تو اسے کوئی بھاگتا تو نہیں ہے نا. یہ جو آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں اوپر جو مہریں لگاتے ہیں اکامے وکامے کی, ان کی ذات ڈراؤنی نہیں ہے. امریگیشن کہتے ہیں, کیا بلا کہتے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ذات ان کی کیا ہے ڈراؤنی نہیں ہے. ان کا ایک مرتبہ ہے, ایک عہدہ ہے, ایک رتبہ ہے, آدمی اس سے ڈرتا ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے میرے مقام سے ڈرو, کیونکہ تم مجھے مانتے ہو نا کہ عادل ہوں. میرا منصب ہے عدالت کرنا, میرا منصب ہے حکومت فیصلہ کرنا, تو میرے مقام میں فیصلے سے ڈرو, کیونکہ میں نے رو رعایت تو کسی کی کرنی نہیں کہ یہ میرے پارٹی کا ہے اسے چھوڑ دو. ہاں یہ میرے لیے بس ہدیہ لایا ہے اسے چھوڑ دو. رو رعایت تو میں نے کرنی, میرے لیے تو سب برابر ہے, میری مخلوق ہے. تو جب میں نے رو رعایت نہیں کرنی ہے تو اس مقام سے ڈرو, مقام قضاوت فیصلے کے وقت. آتا ہے روایت میں قضا بالحق, کہ وہ حق کا فیصلہ کرے گا, ظلم کسی پر نہیں کرے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آدمی مقام دنیا کے ججوں سے, سیشن ججوں سے, ہائی کورٹ سے, ان سے جو ڈرتا ہے, تو ان کے مقام سے جب وہاں بیٹھے ہوں جہنم والے طاقت پہ, آپ یہ نہ سمجھیں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا, یہ طاقت نہیں ہے کہ میں چیف جسٹس ہوں جو آدمی کے سلام کرنے سے جنت بن جائے. اگر حق کا فیصلہ بھی نہیں دیتا ہے اور حق کو جانتا بھی نہیں ہے تو وہ امام کے بقول وہ تو جان وہاں بیٹھ کے پھر اتراتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی دنیا کی علیحدہ مخلوق آ گئی. لوگ اس سے ڈرتے ہیں, اس کے اس منصب سے ڈرتے ہیں. اور یہ ہوتے دنیا کے منصب کیسے ہیں, ڈرتے اس واسطے ہیں کہ جو کام ہمارا جرم پیش کیا گیا ہے مثلا ان کے سامنے, یہ جرم خود دیکھنے والے نہیں تھے, انہوں نے تو نہیں دیکھا ہے, وہ تو مثلا وہ نیچے والا رپورٹ دے گا کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے, وہ آپ اس کا نام تھانے دار رکھیں یا جو بلا رکھے. کیونکہ میں تھانے داروں کے خلاف نہیں بولتا ہوں پاکستان میں, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ہیروئن رکھ دیں گے کہیں گے کہ چلان کر دو اس کا, ان کے پاس مواد بڑا پڑا ہوتا ہے, اسلحہ بھی پڑا ہوتا ہے, کلن شکور رکھ دیں. اب جناب 7 سال تو معمولی سزا ہو گئی ہے نا اس کی, ہاں تو رکھ دیں. تو اس بات ہے آپ کسی اور کو لے لیجئے جو رپورٹ دیتا ہے نا, اسی سے آدمی ڈرتا ہے کہ غلط رپورٹ دے. سمجھ آ گئی ہے نا, کیونکہ یہ بھی تو موقع پہ موجود نہیں ہے, موقع پہ تو گواہ ہیں اور وہ گواہ جو ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے, 50-60 ہزار روپے دے کے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے. لیکن یہ سارے ایسے ہیں جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے, اوپر جاتا ہے اوپر جاتا ہے, وکیل میں جاتا ہے. ایک سادہ آدمی بالکل بے گناہ غیر مجرم بھی ڈرتا ہے کہیں ہمیں اندر ہی نہ کر دے, پھانسی نہ لگا دے, کیونکہ اسی رپورٹوں پہ تو سارا اس نے فیصلہ کرنا ہے گواہوں پر بھی. اور الحمدللہ گواہ تو مسلمان ہیں آج کل پاکستان میں, سارے جھوٹ تو بولتے ہی نہیں ہیں, بالکل عینی شاہد ہیں, اس واسطے کہ مانتے انہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نہ ماننے والے جھوٹ تو بولتے ہی نہیں تھے. تو اس واسطے اب سارا نظام جو دنیا کی قضاوت کا چلتا ہے سارا تخیلات پہ ہے, زنون پہ ہے, گمان پہ ہے, گواہوں پہ ہے, ان سے بھی آدمی ڈرتا ہے. لیکن کیا اللہ کا نظام بھی ایسا ہے قضاوت کا؟ اس کا نظام قضاوت تو یعنی میں حیران رہ جاتا ہوں جب آدمی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے. اگر خود بھی اللہ فیصلہ دے دیتا کہ جاؤ جہنم میں, جاؤ جنت میں, تب بھی ہم اعتراض نہ کر سکتے, کیونکہ اللہ عادل ہے, بغیر حق کے نہ جنت میں بھیجے گا یا بغیر جرم کے جہنم میں بھی نہیں بھیجے گا. لیکن اللہ نے اپنے فیصلے کے لیے اتنا مواد اکٹھا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی عقل مند انسان بھی انکار نہیں کر سکتا. اب یہ سارے اگر روایات اور آیات کو دیکھیں, سب سے پہلے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی پوری فلم زندگی کی بن رہی ہے. مرے گا اب کیسے؟ الزم نہ طائرہو فی انوکہ, کہ ہم وہ طائر کہتے ہیں, وہی تو طائر یعنی کتاب, ہم ساری اس کی زندگی جو کچھ کیا ہے نا مور لگا کے اس کی گردن میں ڈال دیں. وجل کا کتاب ہو ظاہراً منشورہ ہے یا کیا ہے آگے آتا ہے کہ پھر اپنی کتاب کو خود پڑھے گا اور اللہ کہے گا اقرا کتاب کا کفا بنفس کا علیک الیوم حسیبا, تو خود ہی پڑھ لے, تو ہی فیصلہ دے کہ ان چیزوں میں تو جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا مستحق ہے, ہمارے وجدان پہ ڈال دے گا. ان کے ہوتے ہوئے تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اگر جنتی ہوگا تو وہ خود فیصلہ کرے گا, حضور میں نے تو سارے وہ کام کیے ہیں جو آپ نے کہا, میری کتاب بتلاتی ہے. اور پھر اگر ادھر والا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ پھر یہی کہے گا اپنے ان گواہوں سے کہ تو میرے خلاف گواہی دیتا رہا ہے, حالانکہ میں تو ساری عمر تیری خدمت کرتا رہا ہوں, میرے خلاف کون کون گواہی دے گا؟ بزرگواروں, یہ آیت ہے قرآن مجید جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ آیات دکھلا سکتا ہوں, یہ حدیث نہیں ہے جس میں صدق اور کذب کا استعمال ہو سکے کہ شاید امام نے فرمائی ہے یا نبی نے یا نہیں فرمائی ہے. اس دن الیوم نختم علی افواہم, سورہ یاسین میں ہے, ہم آج کے دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں. وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یا معلوم ہے, پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے, پھر تمہارے پاؤں بولیں گے جو کچھ کرتے تھے تم. پھر یہی کہے گا, یقولون, ایک اور جگہ آیت ہے, یقولون ان کے لیے کہیں گے یا ویلتنا, کہ اے افسوس, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ چھوٹا بڑا کوئی عمل بھی تو نہیں ہے جو اس نے درج نہ کیا ہو. کوئی ہماری زندگی کا تصور میں ہم سوچ رہے ہیں جہاں کوئی نہیں آئے, ہم رات کو سوتے ہیں کسی کے خلاف منصوبہ بناتے ہیں وہ بھی درج, کسی کی نیک منصوبے بھی بناتے ہیں تو بھی درج ہیں اور برے بھی بناتے ہیں تو وہ لا یغادر, نہیں چھوڑتی, لا صغیرہ ولا کبیرہ. اور پھر آئے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ عمل کرتے رہے سامنے ہے, جیسے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, یہ سامنے کھڑا ہے, اب کیا انکار کرے گا؟ پھر کہے گا وہاں ہے شاہد علیہم سمعہم وابصارہم, کہ اس کے یہی کان گواہی دیں گے کہ ہم نے غنا سنا تھا, ہمیں بڑا پسند آتا تھا فلانا گانا, بہت اچھا تھا, اس کی ٹون بھی اچھی تھی, رات کو نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ گانا نہ سنا, یا ہم نے قرآن سنا تھا, ادھر بھی ہے, ہم نے قرآن سنا تھا, ہم نے مناجات سنی تھی, شب جمعہ دعائے کمیل سنی تھی. شاہد علیہم سمعہم, یہ کان کہیں گے, اور افواہم, ان کے منہ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے, سارے گواہی دیں گے, اور یہی کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے خلاف گواہی دیتے, تیرے لیے تو میں یہ کام کرتا رہا ہوں, بھائی پیٹ کے لیے تو کرتا رہا ہے, بازو موٹے ہو جائیں, گوشت کھاتا تھا حرام کا, ہاں اور چیزیں ہو جائیں, ہاں یہی حرام کھاتا تھا, تیرے لیے تو میں کرتا ہوں, ہاں کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہی آزا کہیں گے انتک ان اللہ الذی انتک کل شے, ہمیں اس ذات نے بلایا ہے جو ہر شے کو بلانے کی طاقت دیتا ہے, ہم اپنی طرف سے تو نہیں بول رہے, اس نے حکم دیا ہے تو ہم ہر چیز گواہی دیں گے. یہ تو گواہی ہمارے آزا کی ہے, چمڑے گواہی دیں گے, لے جلود ہیں, ہاں تو ہے آدمی کا چمڑا گواہی دے گا. اب کہتے ہیں جناب کیسے ہوگا, پہلے زمانے کے لحاظ سے آج تو بڑا آسان ہے, ڈاکٹر کو شک ہوتا ہے کہ اسے ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ ہے تو کہتے ہیں خون لے جاؤ, ہم سمجھتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں پتہ نہیں یہی چیزیں جو ہے آپ کی ریل پہ تو آپ کو بڑا اعتماد ہے, جہاں مثالہ لگا ہوا ہے وہ تو آواز کو ضبط کر لیتا ہے لیکن یہ ضبط نہیں کر سکتا ہے. پھر یہی گواہی دیں گے اور یہی کہے گا کہ تم نے میرے خلاف اور میں کرتا رہا ہوں سارا تیرے لیے, انسان کی روح کس لیے کرتا ہے؟ اچھے کام کرتا ہے تو بھی اس کے لیے, برے کام کرتا ہے اس کے لیے. ایک گواہ اللہ نے رکھا, گواہ کا ہی ایک ہے, ایک زمین خود زمین گواہ ہے, ہم زمین پہ بیٹھے ہیں نا, یہی گواہی دے گی اچھے کام کے, نیک کام کے. اذا زلزلت الارض زلزالہا, آیت ہے قرآن, واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث, اس دن اپنی خبریں بتلائے گی, یہ خبریں بتلائے گی یہی زمین جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں, یہ مردہ نہیں ہے یہ زندہ ہے. اگر مردہ ہوتی تو اس سے گندم کیسے پیدا ہوتی, اگر مردہ ہوتی تو اس سے میوجات کیسے پیدا ہوتے, یہ زندہ ہے اور زندہ میں ہمارا سارا کچھ ضبط ہو رہا ہے. معصوم سے پوچھا گیا کیا خبریں دے گی, معصوم فرماتے ہیں کہ ہر عورت مرد نے جو عمل کیا ہے اس زمین پر اس عمل کی یہ گواہی دے گی کہ اس خطے پر نماز پڑھی ہے, یہاں زیارت کی ہے, یہاں مجلس کی ہے, یہ جو نیک اعمال ہیں, حج کیا ہے, فلاں مسکین کی مدد کے لیے گیا تھا چل کے زمین کہے گی, ہاں فلاں غریب کی مدد کے لیے گیا ہے, مریض کی عادت کے لیے گیا ہے, ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے گیا ہے, ہاں علیحدہ جب رہتا ہے تو ماں باپ کا بھی تو حق ہے نا, ہاں اس کے پاس ہمسائے کا مومن کا, یہ ساری گواہی دے گی اور یہی گواہی دے گی کہ یہاں شراب پی ہے, یہاں غیبت کی ہے, یہاں منصوبہ قتل کا بنایا ہے, یہاں گولی ماری ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنے اعمال ہیں, سب کی یہی گواہی دے گی, یہی زمین گواہی دے گی. قال الانسان ما لہا, انسان کہا گیا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے, اس وقت اس سے بڑا گواہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اب کیا انکار ہو سکتا ہے, کوئی انکار کر سکے گا وہاں پر؟ حالانکہ میں نے عرض کیا خدا اگر خود بھی حکم لگا دیتا تو کسی کو حق کے انکار نہیں تھی, لیکن خدا ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ دیکھو جہاں جہاں نے اعمال کر رہے ہو غافل نہ رہو کہ رات کے وقت کر رہے ہو, دن کے وقت کر رہے ہو, غافل نہ رہو, یہ تو ہمارے سارے اعمال یہاں ثبت ہو رہے ہیں, جیسے ٹیپ میں میں بول رہا ہوں وہاں ثبت ہو رہا ہے, یہ وہاں پر ہو رہا ہے, بعد میں لگائیں گے بولنے لگ جائے گی, ہے تو وہ مردہ کیا ہے اس پہ, اس میں کیا چیز ہے؟ صرف ایک آج فنی لحاظ سے جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اس عقل سے استعمال کیا, لہذا روایت میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, یہ روایت خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے بھی, حضرت نے فرمایا ہے کہ اذان جب دیتے ہو نا ہر جگہ, حالانکہ بلند ذکر سے تقریباً منع کیا ہے, یہ حضرت ایک جنگ فتح کر کے آ رہے تھے ظاہراً یا کر رہے تھے تو لوگ نعرے مار رہے تھے اللہ اکبر کے بڑے بڑے آواز سے, تو حضرت نے منع فرمایا, کہا اللہ تھوڑی آواز بھی سنتا ہے, یہ نہیں ہے کہ بڑی آواز سنے, اللہ تھوڑی آواز کو بھی سن لیتا ہے, لیکن یہاں بالخصوص موجود ہے کہ تم جب اذان دیتے ہو نا تو بلند آواز سے اذان دو, لا يسمعه جن ولا انس ولا حجر ولا مدر الا يشهد له بذلك. کہ کوئی جن کوئی انسان, ہم تو سمجھتے ہیں یہ فضا میں کتنی مخلوق ہے, کوئی جن کوئی انسان نہیں سنے گا, کوئی پتھر کوئی ڈھیلا نہیں سنے گا, کوئی پہاڑ, مگر یہ گواہی دے گا کہ اس نے اذان دی تھی اس نے, اور تیرے نام اعمال میں لکھی جائے گی. یہ انسان اگر مقام رب کو دیکھے, ایسا رب ہے ہمارا جو زمین سے بلوائے گا, ہمارے اعضاء سے بلوائے گا, اچھے اعمال بھی اور برے اعمال. پیشانی بولے گی اس نے سجدہ کیا ہے, ہاتھ بولے گا اس نے مثلا حقوق الہی کو ادا کیا ہے, یہی پیسہ بولے گا قبلہ کہ اس نے خمس نہیں دیا ہے جسے ہم بڑا سنبھال سنبھال کے کرتے ہیں, ہاں یہی پیسہ کہے گا ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا بڑھا لیا ہے, یہ بڑھنا ہمارے لیے موجب عذاب ہو جائے گا, ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے موجب راحت ہو جائے گا. زمین بولے گی زکات نہیں دی ہے اس نے, جن زمین داروں پہ زکات ہوتی ہے, روایت میں ہے یہی زمین کا ٹکڑا جس سے زکات نہیں ہے گلے میں ڈال دی جائے گی, اب برداشت کر. زمین گواہی دے گی, بس میں دو چار جملے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. جب ہر زمین گواہی دے گی تو میرے سننے والوں, کیا کربلا کی زمین گواہی نہیں دے گی؟ کیا کربلا کی زمین گواہی نہیں دے گی کہ یہاں سکینہ دوڑ رہی تھی؟ چاہیے اسکر کے لیے پانی مانگا, کیا اکبر کا لاشا گرا تھا, عباس کا آپ شیعہ ہیں مومن ہے, قبلہ بتلانا اشارہ کرنا شیعوں کے لیے کافی ہوتا ہے, کیا کربلا کی زمین گواہی نہیں دے گی یہاں اس کا سر ننگا ہوا ہے جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کو اٹھا تھا؟ آپ نے روایت میں کئی دفعہ پڑھا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کربلا قرآن کی طرح ہے, قرآن روز پڑھے معلوم ہوتا ہے تازہ نازل ہوا ہے, اور کربلا کے مصائب پڑھتے جائیں پھر معلوم ہوتا ہے ابھی واقع ہوا ہے. یہی زینب خاتون ہے, ماں کے جنازے میں رات کے وقت جا رہی ہے, اور حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی کہ دیکھا چھوٹی سی بچی ہے وہ آ رہی ہے, امام حسن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو آ رہی ہے, جانتے تھے ہمیں بتانے کہ میرے نزدیک کیا عظمت ہے, کہاں کون ہے بیٹا؟ حسن کہنے لگے کہ بہن زینب آ رہی ہے, میں نے یہاں تک لفظ پڑھا, حضرت نے فرمایا ماں کا جنازہ رکھ دو اور جاؤ پہلے زینب کو گھر پہنچا. کیا یہ کربلا کی زمین نہیں کہے گی؟ اسی واسطے آپ دیکھیے زیارت ناحیہ میں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بیویوں پر کہ جن کے سر ننگے تھے خاک پڑی ہوئی تھی, میرا سلام ہو ان پر. اور میں ایک دو جملے آج کی مناسبت سے تھوڑا سا عرض کروں گا, کربلا کی زمین گواہی نہیں دے گی کہ جس دن گیارہویں ہوتی ہے نا, کل میں نے تھوڑا سا واقعہ پڑھا تھا, ان ملعونوں نے عمر سعد نے حکم دیا کہ ان ملعونوں کو دفن کرو جو ہمارے مارے گئے ہیں. اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دفن کر رہے ہیں اور جناب زینب خاتون چھوٹی سی مستورات خیمے تو نہیں تھے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خاک بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دفن کر رہی ہے اپنوں کو. نے یہ بعید مجھے نظر نہیں آتا, کتاب میں دیکھا ہے. تو جناب زینب خاتون نے فضا کو بلایا, کہا فضا عمر سعد کے پاس چلے جا, اسے کہہ دے کہ میرا مرد تو کوئی نہیں رہا ہے, اگر تو اجازت دے تو بہنیں بھائی کو دفن کر دے. ادادار ہو سمجھدار ہو, کاش میں یہی کہا کرتا ہوں, کاش یہی جواب ملتا کہ زینب تو اپنے بھائی کو دفن نہیں کر سکتی ہے, یہ قابل تحمل تھا. لیکن تاریخوں میں جواب یہ آتا ہے, فضا کے کہتی ہے عمر سعد کہتا ہے ہمیں حکم ہے کہ صرف مسلمانوں کو دفن کیا جائے. پتہ اس نظریے کا کیا معنی ہے؟ یعنی حسین نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں۔ شیعہ نہ گھبرایا کر، یہ میرا جملہ، نہ گھبرایا کر۔ جو حسین کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اگر اسی عقیدے والے تجھے مسلمان نہ سمجھیں تو ان کا تو یہی تسلسل ہے۔ اور جناب بی بی پاک چلی گئی اور امام زین العابدین 72 شہداء دفن نہیں ہو سکے، کس حسرت سے گئی ہوگی، اس بہن سے پوچھو اور اس بیٹے سے پوچھو کہ جو ساتھ کیا ہے۔ میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جناب زینب خاتون نے دیکھا، امام جب وہاں سے گزرے ہیں نا، تو جناب زینب خاتون نے دیکھا کہ امام زین العابدین کا درد رنگ ہو رہا ہے، ایک رنگ آتا ہے ایک چڑھتا ہے، کہتی ہے بیٹا تو ہی ہمارا سہارا ہے، تجھے کیا ہو گیا، تو موت کی کشمش میں ہے، کشمکش میں ہے۔ کہتا ہے پھوپھی آپ اس بیٹے سے پوچھتی ہے جو باپ کا جنازہ دفن نہیں کر سکا، جو باپ کو دفن نہیں کر سکا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں، خدا انہیں جزائے خیر دے، یہی بنی اسد کی عورتیں، پھر میں عرض کروں گا کتنا عورتوں نے کام کیا ہے۔ بنی اسد کی عورتیں وہاں جب یہ لشکر چلا گیا، پہلے دوڑ گئے تھے، دور نکل گئے تھے، اب وہیں سے پانی، نہر الکمائے وہیں سے پانی بھرتے تھے، آگے دیکھا کہ جنازے پڑے ہوئے ہیں، سر ہے نہیں۔ اور بعد کتابوں میں میں نے جون کے متعلق دیکھا ہے کہ میلوں تک خوشبو آ رہی ہے اس کے جنازے، کیونکہ اس نے کہا تھا مولا مجھے اجازت اس واسطے آپ نہیں دیتے کہ میری جسم میں میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، میں غلام ہوں سیاہ ہوں، اس واسطے تو اس کے پسینے سے خوشبو مشک کی آ رہی تھی میلوں تک۔ وہ تعجب کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیسے ہیں، کس طرح ہے، تو یہ گئی ہیں واپس اپنے مردوں کے پاس، انہوں نے کہا کہ اب خوف تو کوئی نہیں رہا، تمہیں شرم نہیں آتی، اولاد رسول ہے، ان کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، دفن کرنے والا بھی وہ چھوڑ گئے تھے، سمجھتے تھے نعوذ باللہ جنازے پھٹ جائیں گے اور تعفن پیدا ہوگا، دنیا دیکھے گی، وہ اپنے دام میں یہ سمجھتے تھے۔ تو بنی اسد کے مردوں نے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں، مار نہ دیں۔ تو یہ عورتیں کہنے لگی اگر تم ڈرتے ہو تو ڈرتے ہو۔ انہوں نے بیل چلیے ہاتھ میں، انہوں نے وہی چیزیں لی جیسے خاک ڈالی جاتی ہے، اب یہ چل پڑی ہیں دفن کرنے کے، کہ ہم دفن کریں گی۔ آج بھی بنی اسد 13 کو کربلا معلہ میں آتا ہے، وہی قبیلہ یہ فخر کرنے کے لیے کہ ہم نے دفن کیا تھا حسین کو۔ میرے بزرگوار یہ جب چلے ہیں تو پھر مردوں نے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، ہم خود دفن کریں گے، اب یہ دفن کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے بعض کتابوں سے نہیں، بعض علماء سے سنا، اور معمولی نہیں آدمی، خدا رحمت کرے، حافظ کفایت حسین یہاں مرحوم پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے کہ یہ جا رہے ہیں تو جوان بھی ساتھ آ رہے ہیں، یہ بچے چھوٹے چھوٹے یہ بھی آ رہے ہیں، اور عورتیں بھی آ رہی ہیں ساتھ۔ تو انہوں نے کہا، مردوں نے جاؤ ہم دفن کر دیں گے، جوانوں نے کہا تم دفن تو کر دو گے، ہم نے سنا ہے کہ امام حسین کا ایک جوان بیٹا تھا، تم دفن کرو گے، ہم حسین کی جگہ پر اس کا عذاب منائیں گے، ماتم کریں گے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کھانسے تھے پانی کے، کہ ہم نے سنا ایک بچہ تھا جن کے لیے پانی مانگتے رہے، تم دفن کرنا، ہم اس کی قبر میں پانی ڈالیں گے۔ اور عورتوں نے کہا اس کی ایک بہن تھی، وہ بھائی پہ نہیں رو سکی ہے، تم دفن کرنا، ہم اس کی قبر پہ بیٹھ کے روئیں گے، ادا منائیں گے۔ لعلانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، خدایا یہ سرزمین گواہی دے مخلص مومن ہیں، خدایا اگر ان کی کوئی تقصیرات ہیں، میری کوئی تقصیرات ہے تو معاف فرما دے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ جو خدمت کرتے ہیں صدا خانے میں، ہر جگہ جہاں جہاں خدمت گزار ہیں، خدایا ان کے اعمال کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، خدایا جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، خدایا اگر ہمارے حاکم قابل اصلاح ہیں تو اصلاح فرما، ورنہ ہمارے امام زمان حقیقی اسلام کے وارث کا جلد ظہور فرما۔ تمام شہداء مومنین کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ۔